السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تہجد کے مسائل، پیج 147، پارٹ 1. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. صلاة التہجد، نماز تہجد کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا وتر کا ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے کچھ اور گفتگو کی جائے گی. جیسے کہ وتر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی رات میں وتر پڑھنا بھول جائے یا رہ جائے یا اس کی آنکھ نہ کھلے تو وہ صبح پڑھ لے. نماز چاشت اور ظہر کی نماز کے دوران میں جو نماز وہ پڑھ لے گا، یعنی جو رات کا اس کا جو عمل تھا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اگر وہ دن میں پڑھ لیتا ہے ظہر سے پہلے پہلے تک. آپ دیکھیں گے وتر کے تعلق سے جتنا زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کسی اور نماز کے تعلق سے نہیں ہے. اس لیے الگ الگ اسکالرس کے الگ الگ اوپینینس ہیں. اس میں ہم میں سے جس کو جہاں دل اس کا مطمئن ہوتا ہو اس بات کو وہ قبول کر لے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو رات کو بھول جائے وہ دن میں پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، یعنی صبح پڑھ لے اشراق کے بعد. تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 3 رکعت وتر صبح پڑھی ہو. اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ نے صبح جو نمازیں پڑھی ہیں وہ 2-2 رکعت کر کے پڑھی ہیں، اس کو ہم اشراق کہتے ہیں یا پھر صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. تو اگر رات میں بھول گئے یا اس طرح کا کچھ معاملہ ہوا یا سو گئے تو اس صورت میں دن میں جو وتر ہوں گی وہ جفت پڑھی جائے گی، یعنی 2-2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، وتر نہیں ہوگی وہ، یعنی 3 رکعت یا 5 رکعت نہیں ہوگی. اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ تہجد نفل نماز ہے اور وتر چونکہ اس کے ساتھ حصہ ہے، وہ بھی ایک طرح سے سنت موقعہ کہہ لیں، اور کچھ لوگ اس کو نفل بھی کہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر زیادہ جانتا ہے، ہم کو تو بہت کم علم دیا گیا ہے. تو اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ سنت موقعہ کی یا پھر جو بھی نفل نمازیں ہیں اس کی کوئی قضا نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا کریں، تو چونکہ رات میں آپ کا وتر پڑھنا یا پھر آپ کی تہجد رہ گئی تھی تو صبح دن میں آپ چاشت میں اشراق میں یا صلاۃ الضحیٰ جو ہوتی ہے اس میں آپ 2-2 رکعت کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گی. اور کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس صورت میں 3 وتر پڑھیں گے، 3 یا 5 جو بھی ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم تو ہوگا نہیں، آپ دیر سے جاگے، فجر کی اذان ہونے والی ہے یا اذان ہو گئی ہے، تو اس صورت میں آپ 3 یا 1 وتر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر جب اتنا زیادہ وقت ہو گیا کہ آپ کو فجر کی نماز پہلے پڑھنی ہے اور اب اشراق کا وقت ہونے والا ہے تو اب دن میں آپ کے لیے آپشن ہے، آپ چاہیں تو اگر جو لوگ اس کو اس طرح سے کہتے کہ قضا پڑھنی چاہیے اس کی تو وہ 3 رکعت قضا پڑھ لیں. اور کچھ دوسرے اسکالرس کا جو کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ 2-2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے تو وہی آپ کی وتر ہو جائے گی جو رات میں آپ چھوڑ چکے تھے سمجھے. تو یہ دونوں طریقے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جس عمل کے بارے میں واضح طور پر ہم کو کوئی حدیث نہیں ملتی ہے اس میں پھر اسکالرس کے مختلف اوپینینس ہو سکتے ہیں، اس میں سے آپ کسی بھی رائے کو قبول کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ڈاؤٹس جو ہے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات آئے تھے کہ اگر وتر چھوٹ جاتی ہے رات میں تو کیا کریں گے. تو اگر رات میں وتر چھوٹ گئی اور آپ فجر کی اذان کے وقت اٹھے ہیں تو اسی وقت آپ پڑھ لیں، فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ لیں وتر. اور اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد اور اشراق تک، اس کے درمیان میں پھر آپ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے کوئی نماز اشراق تک، پھر آپ کو اگر پڑھنا ہے وتر تو اشراق میں آپ پڑھ لیں گے. لیکن کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ 3 کی بجائے آپ 2-2 پڑھیں گے. تو دونوں طریقے درست ہیں، چاہے تو آپ 3 پڑھیں چاہے تو آپ 2 پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات تک پہنچنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین. اب آتے ہیں نماز تہجد کے مسائل کی طرف۔ اس ٹاپک پر آنے سے پہلے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے۔ اس ہفتے میں، یعنی جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، اس دوران میں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی الحمدللہ، اور بہت سارے لوگوں سے سننے کو ملا کہ الحمدللہ ہم نماز کے مسائل پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں توفیق دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے فضل سے ہم الحمدللہ یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کرے۔ لیکن یقین جانیے کہ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم سب، یعنی ہماری نمازیں درست ہو جائیں، کیونکہ یہ پہلا دیکھا جائے تو رکن ہے جو بہت اہم ہے اسلام کا، کہ سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا، اور نمازیں اگر درست ہوئیں انشاءاللہ تعالیٰ تو باقی کے ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے۔ تو اسی بنا پر یہ الحمدللہ ہم نے آغاز کیا تھا، اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور توفیق ہے جس کی بنا پر ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور اصل میں تو دیکھیں کہ اس میں جو کرنے والے ہیں ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے، اصل بات ہے سننے والوں کی اہمیت۔ یعنی اصل تو ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کا شوق، آپ کا جذبہ، آپ کا علم حاصل کرنے کی جو لگن ہے یا جذبہ ہے وہ قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے جو آپ لوگوں کا اتنا علم کا شوق ہے۔ اور یقین جانیے کہ جو عربی میں احادیث پڑھنا ہے، چونکہ عربی زبان ہم لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی میں خود عربی زبان پڑھی ہوئی ہوں، لیکن الحمدللہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو عربی میں پڑھیں، اور الحمدللہ یہ عربی پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر احسان ہے کہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہمیں آ گئی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے۔ اور یہ دراصل آپ لوگوں کا علم کے لیے جذبہ اور شوق ہے جس نے ہم لوگوں کو خود اور آگے بڑھایا ہے۔ اگر آپ لوگ ساتھ نہ دیتے تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے تھے، کیونکہ اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو سنانے والے کیا کریں گے، آپ بتائیں۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کو بھی اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، جو بھی لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے حد جزائے خیر دے۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں کی علم کی تڑپ، شوق اور جذبہ دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اور کچھ آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے کئی خواتین نے ذکر کیا کہ ہم نے خود ہی نہیں سنا ہے بلکہ ہم نے اپنے خاندان والوں کو بھی سنایا ہے۔ کئی خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنے خاندان والوں کے لیے شروع کرنا چاہتے ہیں، شروع سے ہم کو لیکچرز چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم کچھ اللہ کے دین کا کام چھوٹے ہی پیمانے پر صحیح کچھ کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم اتنے شرمندہ ہیں کہ جیسے کرنا چاہیے ویسے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر ہم صحابہ کرام کا دیکھیں، ماشاءاللہ آپ لوگ جو بھی علم سے شوق رکھتے ہیں اور شغف رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تدوین حدیث سے ریلیٹڈ جو بھی ٹاپک ہیں، کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی اسکالرس کے اگر ملتے ہیں تو الحمدللہ آپ لوگ ضرور سنیں کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ کتنی سنہری اور کتنی خوبصورت ہے، علم سے مسلمانوں کو کس طرح سے شغف اور دلچسپی تھی، علم کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے fehmequran.org پر، وہاں تدوین حدیث کا پورا کورس ہی ہم لوگوں نے اپلوڈ کیا ہے۔ آپ لوگ کورس نہ بھی کریں لیکن کم از کم سننے کی حد تک کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا علم حاصل کرنے کا شوق کیسے تھا، کس طرح سے آسمانوں کو چھو لیا تھا ان کے شوق نے، کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ رکھا۔ اور یہ آپ لوگوں کا علم کے شوق کو دیکھ کر مجھے وہی زمانہ یاد آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ لیول نہیں ہے ہمارا، لیکن کم از کم آج کے دور میں جہاں پر اتنی زیادہ ٹیمپٹیشنس ہیں، اتنی زیادہ لوگوں کو رجھانے والی چیزیں ہیں، لغویات ہیں، ایسے ماحول میں آپ لوگوں کا یہ علم کا شوق دیکھ کر الحمدللہ بہت ہی سکون ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نئی جنریشن کو بھی یہ توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علم کی راہ میں آگے بڑھنے والے بنیں۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اس وقت جو عرب کا ماحول تھا، عرب کے لوگ، ٹھیک ہے بہت ساری برائیاں تھیں اور مین برائی ان کی شرک تھی، لیکن ویسے وہ دیانت دار بہت زیادہ تھے، مہمان نواز بہت زیادہ تھے، بہت بڑے دل کے مالک تھے، حافظہ بہت زیادہ تھا ان کا، یعنی باصلاحیت لوگ تھے اور غیر معمولی حافظے کے مالک تھے وہ لوگ، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ دولت دی گئی تھی، گاڈ گفٹڈ صلاحیت۔ اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ ان العرب قد قوت بالحفظ، کہ یہ جو حافظے کی قوت ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، اسپیشل ٹیلنٹ تھا یہ ان لوگوں کا، زبانی یاد رکھنے کی فطری عادت تھی ان کو، یہ خصوصیت تھی ان کی. اسی لیے ان کی جو شاعری میں ہمیں ملتا ہے، مشہور شاعر جس کا ایک شعر ہمیں ملتا ہے کہ علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ علم وہ ہے جو سینوں میں محفوظ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دل میں ایک حرف کا محفوظ رہنا کتابوں کی 10 باتوں سے بہتر ہے. یہ بدوی عرب کہہ رہے ہیں، آپ سوچیں ذرا. اور وہ کہتے تھے کہ میرا علم تو میرے ساتھ ہوتا ہے، جب میں گھر میں رہتا ہوں تو بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، جب میں بازار میں جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، مجھے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یادداشت اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ، یادداشت بہت بہتر ہوا کرتی تھی، اسی بنا پر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. وہ لوگ لکھنے پڑھنے کو، یعنی لکھنے کو، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم محتاج ہو گئے ہیں پین کے، اگر لکھیں گے تو پھر ہم لکھے ہوئے پر ہی بھروسہ کریں گے، یادداشت ہماری کمزور ہوتی چلی جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسی ان کی عادت کی وجہ سے، جو ان کو صلاحیت تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایسے یاد رکھا. آپ سوچیں کہ وہ لوگ تو دراصل اتنے مہمان نواز تھے اور دوسروں کا احسان ماننے والے لوگ تھے، عرب کے لوگ. تو آپ بتائیں کہ جن کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پیشہ اور امام بنا دیا، جہاں وہ ایک روٹی کو ترستے تھے، کیونکہ روٹی ملنا وہاں پر بہت مشکل کام تھا، اناج نہیں ہوتا تھا وہاں پر. اس اسلام کی وجہ سے دولت کی اتنی ریل پیل ہو گئی کہ دولت کا سیلاب بہتا ہوا آ رہا تھا مسجد نبوی کی جانب. تو جس نبی کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملی، اتنی شہرت، دولت، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی ملی، جنت کا وعدہ کیا گیا، تو آپ سوچیں کہ اس نبی کے لیے ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، اور وہ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ایسے کیسے پاسبل ہے کہ جب وہ اشعار یاد رکھتے تھے، 300 اشعار کی نظمیں یاد تھیں صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کو، آپ سوچیں، یعنی یہ تو خاتون ہے نا ایک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے کس طرح دل سے نہیں لگا رکھا ہوگا، ایک ایک لفظ آپ کا جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا وہ اس کو یاد کر لیتے تھے، آپ کا ایکشن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا مسکرانا، ایون آپ نے اپنے کرتے کے بٹن کس ہاتھ سے کھولے، آپ نے جب کوئی بات کی تو کون سی انگلی اٹھائی اور کون سی انگلی کو نیچے رکھا، آپ نے جب خطبہ دیا تو ہاتھ کو کتنے اوپر اٹھایا، یہ تک ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کے کیمروں میں محفوظ کر لیا تھا. اور جب وہ آنے والے لوگوں سے احادیث بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو ایگزیکٹ اسی وے میں، اسی طریقے سے بتاتے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. یہ محبت تھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ سوچ رہے کہ اس زمانے میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھا ان کو، ریگستان کی خاموشی، اور ایک تو بیچ سمندر کی خاموشی بہت مشہور ہے، دوپہر کے وقت میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی اپنے گھروں سے نکلے، اتنی تیز شدت کی دھوپ ہوتی تھی. تو ایک تو وہ ماحول سازگار بنا ان کے لیے، پھر کمانے کی فکر سے وہ لوگ آزاد ہو گئے، کیونکہ دولت کا سیلاب امڈا آ رہا تھا، فتوحات ہو رہی تھیں. تو مسلمانوں کے پاس نہ دولت کی کمی تھی، نہ وقت کی، اور نہ ہی صلاحیتوں کی. ماشاء اللہ حافظہ تو پہلے سے ہی ان کے پاس تھا، عربوں کے پاس. تو انہوں نے اپنے اس حافظے کو اور کس طرح سے صحیح کاموں میں لگایا، یعنی جو لغویات تھی ان کے یہاں، جو اشعار یاد کرنا تھا، گھوڑے کے نسلیں وہ یاد رکھتے تھے، یا لغویات میں پڑے رہتے تھے، آبا اور اجداد کا ذکر کرتے تھے، غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور ساری صلاحیتیں ان کی صحیح رخ پر لگ گئیں ماشاءاللہ. تو یہ نتیجہ سامنے آیا اس کا کہ ان لوگوں نے 5,000 حدیثیں زبانی یاد کر لیں، جیسے ہم کو قرآن یاد ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، ویسے ان لوگوں نے احادیث یاد کر لی تھیں. قرآن کے بھی حافظ تھے ماشاءاللہ، اور حدیث کے بھی حافظ تھے. ان کا حافظہ ہی اتنا تیز ہوا کرتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صلاحیت تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو خاص اللہ کے رسول نے دعا دی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنا کچھ کام کر رہے تھے اور بازو میں کوئی شخص شعر سنا رہا تھا. عمر بن ابی ربیعہ نامی ایک شخص تھا جو شعر سنا رہا تھا، دیوان تھا اس کا کوئی 70 اشعار پر مبنی. تو کوئی اپنے کچھ کام میں لگے ہوئے تھے اور وہ ادھر وہ شخص شاعری کر رہا تھا. ایک دفعہ سن کر، وہ بھی بے دھیانی سے سنا، غور سے نہیں سنا، तो उसके वो 70 के 70 अशआर उनको याद हो गए, है ना, हैरत अंगेज़ हाफिज़ा। तो ये तो उस वक्त के लोगों का हाल था। अब ये लोग अपने शजर नस्ब कई कई नस्ल तक याद रखते थे। जो लोग घोड़े की नस्लों को याद रखते हैं, सोचे कि अपने ख़ानदान को नहीं याद रखेंगे। तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, उनको सही रुख मिला, उनकी सलाहियतों को सही रुख मिल गया, तो उनकी सलाहियतें उभर कर सामने आ गईं और सब सलाहियतें खैर के कामों में लगने लगीं। सोचे ना ज़रा कि ऐसा कलाम अरबी ज़ुबान, क़ुरान अरबी ज़ुबान में जो नाजिल हुआ, ऐसा कलाम कभी उनके सामने नहीं आया। जब कुरान सामने आया तो वो शायरी उनकी धरी की धरी रह गई। इंसानी तारीख में ऐसी कोई हमें मिसाल नहीं मिलती है। दोनों चीज़ें बेमिसाल, लीडर भी बेमिसाल और कलाम भी बेमिसाल, लासानी। जब इस कदर आला ग़िज़ा उनके सामने आई और कुरान की कशिश से तो काफिर भी मुतासिर हो जाया करते थे, वो तो जादू कहते थे ना कुरान को, तो उनकी जाहली शायरी के सामने कुरान, यानी जो उनकी जाहली शायरी थी, कुरान के सामने तो वो ठहर ही नहीं सकती थी। कुरान जब सामने आया तो वो शायरी ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गई। इंतहाई पुरकशिश कलाम, हिकमत से भरा हुआ। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को पेश किया उनके सामने, कुरान को, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, तो सहाबे कराम के ज़ौक की तस्कीन हो गई और उनके हाफिज़े को भी ग़िज़ा मिली। कुरान के हिफ्ज़ पर जो अल्लाह ताला ने आखिरत के अजर का जो वादा किया है अल्लाह के रसूल के ज़रिए, तो वो लोग और मज़ीद एक्टिव हो गए और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत। तो ईसाई लोग कहते हैं, स्कॉलर्स, कि ईसाई इस बात को याद रखें तो अच्छा होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ने जो नशा आपके पैरों में पैदा किया, वो ईसा अलैहिस्सलाम के इब्तदाई पैरोकारों में तलाश करना बेकार है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ईसाई ही नहीं बल्कि दुनिया को चाहिए कि ये याद रखे कि इस नशे की नज़ीर ना इससे पहले देखी गई और ना इसके बाद देखी जा सकेगी। ऐसा इश्क था उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से। इश्क का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं आता है और मोहब्बत ज़्यादा सही है, समझें, लेकिन ये किसी किताब का लिखा हुआ जुमला है। तो उन लोगों को ऐसी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ख़ुद कुरान से भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी सहाबा कराम नीचे गिरने नहीं देते थे। तो आप सोचें कि फिर उन्होंने अल्लाह के रसूल की अहादीस को कैसे नहीं याद रखा होगा। अब वही वाली बात होती है कि ये जब सारे वाक़यात पढ़ते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल ही इतना बौना सा पाते हैं, हमको लगता है कि पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं, हम तो नज़र भी नहीं आ रहे होंगे, इतना छोटा सा हमारा कद हो जाता है। आज हम देख लें हमारे इल्म का शौक़, हमारी लगन, हमारी तड़प, आज तो हमारे अंदर ऐसा कोई जज्बा नहीं पाया जाता ना इल्म के ताल्लुक से, तो समझिए एक छोटी सी कोशिश है। तो आप लोगों का ये शौक़ देख कर बहुत खुशी होती है, दिल चाहता है कि ऐसे ही लोग हों। लगता है, असल में आप अगर पूछें दिल की ख्वाहिश, तो दिल की ख्वाहिश यही है कि लगता है कि हर तरफ, दिल चाहता है कि हर तरफ इल्म की मजलिसें हों, महफिलें हों, हर घर में इल्म सीखा जाए, पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए। जो नुक्कड़ हैं हमारी गलियों के, जहां नौजवान खड़े रहकर लघवियात में मुब्तला होते हैं, अल्लाह करे कि ये नुक्कड़ ख़त्म हो जाए और यही नौजवान हमारे कहीं बैठ कर वही उसी तरह का इल्म हासिल करते रहें जैसे कि सहाबे कराम के अंदर शौक़ पैदा हुआ था। और नौजवान लोग ज़्यादा थे इसमें, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु, और जितने भी सहाबा हम देखते हैं सब ये नौजवान, जाबिर बिन अब्दुल्ला, एक और सहाबी मिलते हैं हमको अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु, ये सब नौजवान सहाबा थे। तो इन्होंने दीन के इल्म को फिर आगे मज़ीद फैलाना शुरू किया और फिर उसमें अबू हुरैरा का हमको मेन ज़िक्र मिलता है। तो असल बात है कि इल्म से शौक़ इंसान को हो और ऐसा इल्म जो नाफे हो उसके लिए, जो आगे उसके लिए काम आ सके, आखिरत में उसको कामयाब करवा सके, ऐसा इल्म, उसका शौक़ हमारे अंदर पैदा हो। चूँकि इस हफ़्ते में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और उनका शौक़ देख कर एक तरह से दिल को बहुत सुकून भी मिला, इसी बिना पर यह तस्किरा कर दिया। और आप लोगों के 15 मिनट मुझे लगते हैं मैंने ज़्यादा ले लिए। खैर, अल्लाह सुबहाना तआला हमारे अंदर इल्म का शौक़ पैदा करे और हम सब को सीखने और सिखाने वाला बनाए। मैं भी आप लोगों की तरह तालिब इल्म ही हूँ, मैं ख़ुद भी सीखती हूँ और सिखा भी रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये चीज़ मेरे हक़ में सदक़े जारिया बना दे और आप सब लोग हमारे लिए सदक़े जारिया बने। क्योंकि आप भी आगे फैला रहे हैं, तो हम एक दूसरे से समझे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं नेकियों में। तो अल्लाह करे कि ये काम हमारे लिए आखिरत में अजर का बायस बने इंशाल्लाह। अब आते हैं तहज्जुद की तरफ। तहज्जुद दरअसल हा जीम दाल से निकला है, अलहजूदू के मानी होते हैं नींद, और जो आदमी सोया हुआ हो उसको हाजिद कहा जाता है। हज्जत तो हो व तहज्जदा इसके मानी है मैंने उसकी नींद को दूर किया तो वह जाग गया, जैसे कि कुरान में आता है वह मिन अल्लैली फतहज्जद बिही, और रात के वक्त में नमाज तहज्जुद भी पढ़ा करो। तो दरअसल इस आयत में रात के क़याम में कुरान पढ़ने की तरगीब दी गई है। अलमुतहज्जिदु इसके मानी होते हैं रात को नींद से उठकर नमाज पढ़ने वाला, और एक्चुअली ये हरूफ अजदाद में से है। हजदा के मानी होते हैं रात को सोना भी और जागना भी, जैसे कि हम अरबी ज़बान में जानते हैं ना कि कई अल्फाज ऐसे हैं जिसके दोनों मानी होते हैं, जन के मानी यकीन के भी हैं गुमान के भी हैं। तो इसी तरह से तहज्जुदा इसके मानी होते हैं सोना भी और जागना भी। इसीलिए तहज्जुद के लिए जो अक्सर उलमा इकराम कहते हैं ना कि तहज्जुद आप जब रात की नमाज़ पढ़ते हैं तो थोड़ी देर सोना ज़रूरी है, क्योंकि तहज्जुद के मानी ही बनते हैं सोना और जागना। लेकिन अगर किसी को नींद नहीं आती है या कोई जाग रहा है तो भी वो तहज्जुद पढ़ सकता है, उसमें कोई मज़ायका नहीं बहरहाल। और हज्जदा तहज्जदा के मानी होते हैं रात को सुलाना और जगाना, नींद से जागना, रात को सोना, या रात को जागकर नमाज पढ़ना। तो ये तमाम मानी इसके बनते हैं। तहज्जुद हम जानते हैं कि सबसे अफजल नमाज इसको करार दिया गया है, यानी फ़र्ज़ नमाजों के बाद अगर कोई सबसे अफजल नमाज है तो वह तहज्जुद की नमाज़ है। जैसे कि अक्सर हम लोग जिक्र करते रहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे जो लोग सुनते रहते हैं, कि बहुत सारे लोग कुछ और नमाज़ों के बारे में पूछते हैं, या तो सलात तस्बीह के बारे में और भी दूसरी नमाज़ों के बारे में। तो हो सकता है सलात तस्बीह भी कुछ ज़ईफ़ अहादीस से साबित हो, लेकिन आप देखें कि जब हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी वाज़ह बात मौजूद है कि सबसे अफजल नमाज फ़र्ज़ के बाद तहज्जुद है, तो जब हमारे पास एक बहुत ही क्लियर ऑप्शन मौजूद है तो हम उसको क्यों ना अपनाएं, जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब भी है, पसंदीदा भी है। जो हदीस हमें मिलती है, फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज़ है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس حدیث سے بہت ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے فرض نماز کے بعد۔ ایک ہمیں حدیث ملتی ہے جسے امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے، ابو امامہ اس کے راوی ہیں۔ علیکم بقیام اللیل فإنه دعاب الصالحین قبلکم وهو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنحاۃ عن الاثم۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ، اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ اسی حدیث کا آخر کا حصہ ہے۔ ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگاتا ہے، گرہیں نوٹ کو کہتے ہیں، اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان اگر رات میں بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی جب وہ دعا پڑھتا ہے یا جو بھی اذکار ہیں وہ پڑھتا ہے، اور اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو دوسری دونوں گرہیں بھی کھل جاتی ہیں، اور اس کا دن الحمدللہ ایک طرح سے نیکیوں پر گزرے گا، ورنہ نحوست تاری ہوگی۔ پھر جو سب سے مشہور حدیث ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی آفر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، آپ سوچیں۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، جو خود اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو مغفرت ملے۔ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں دعا قبول کر لوں۔ دن میں ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا معلوم نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر تو رات میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے کہ رات کے وقت اٹھ کر کوئی اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا آنر۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہجد کا معمول تھا، اتنا لمبا قیام آپ کیا کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں آپ، حالانکہ آپ تو مغفور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے نبوت کے انعام اور مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یہ بریکٹ کا جملہ ہے، تو کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی نماز۔ آپ آدھی آدھی رات قیام کیا کرتے تھے یا پھر کبھی اس سے کچھ کم کر لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے کھڑے کھڑے۔ تو کیوں کہا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے؟ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے، یقین جانیے کہ ہم لوگ خود بچپن میں سنتے آئے تھے اس طرح کی باتیں کہ لوگوں نے زبردستی یہ مشہور کر رکھا ہے کہ تہجد نماز تو صرف جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں یا جو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، نیک لوگ، وہی پڑھ سکتے ہیں، عام لوگ تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ یہ باتیں مشہور کروا دی گئی ہیں کہ جو بھی تہجد پڑھے گا اور ذرا سی تہجد میں غلطی ہوئی تو جن آ کر مارتے ہیں نماز تہجد میں، اور ایسے جھوٹے واقعات بھی مشہور کر رکھے ہیں کہ فلاں فلاں موقع پر ہمارے کوئی خاندان کے بزرگ پڑھ رہے تھے نماز تہجد کی اور ان سے غلطی ہو گئی تو جن نے آ کر ان کو اٹھا کر پٹک دیا، استغفر اللہ۔ آپ بتائیں کہ یہ شیطان ہی کی کارستانی ہو سکتی ہے نا، شیطان ہی ایسے کام کروا سکتا ہے، اسے تھوڑی کوئی بات یہ پسند آئے گی کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ بات نہیں کرنا کہ تہجد ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، تہجد میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تہجد میں تو آپ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ اتنی سہولت رکھی گئی ہمارے لیے۔ تو تہجد آپ رات میں کبھی بھی پڑھیں، فجر سے پہلے پہلے اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو وہ تہجد آپ کی مانی جائے گی، قابل قبول ہوگی الحمدللہ۔ اور اگر کسی کو نیند لگتی ہے اور نہیں بھی لگتی ہے، دونوں صورتوں میں بھی تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں، مسٹ نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ سوئیں ہی، کیونکہ بہت سارے اسکالرس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ رات میں جاگ کر علم حاصل کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا غور و فکر کر کے قرآن سے مسئلے اخذ کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ قرآن سے اس طرح سے مسئلے اخذ کرتے ہوں، غور و فکر کرتے ہوں قرآن میں، جب انہیں نیند نہیں لگی تو کیا وہ تہجد چھوڑ دیں گے؟ وہ تو پڑھیں گے ہی تہجد۔ تو بہرحال آپ بغیر سوئے ہوئے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ سوال یہی آتا ہے کہ کیا ہمیں نیند نہیں لگی اور اس کے باوجود بھی ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، پڑھی جا سکتی ہے الحمدللہ، لیکن نیند سے جاگ کر پڑھنا افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی میں تو دراصل آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ تہجد یہ جو پہلے لوگوں کی عادت رہی ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو پہلے کے لوگ گزرے ہیں ان کی بھی عادت رہی ہے کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا نیند سے جاگ کر پڑھنے کا اجر ہو سکتا ہے زیادہ ہو، اور ہو سکتا ہے دونوں کا اجر صحیح ہو، کیونکہ ہمیں کوئی واضح حدیث سے نہیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ اچھا جو جاگ کر جو ساری رات جاگ رہا تھا اور اس نے تہجد پڑھی تو اس کو اجر کم ملا، اور جو نیند سے جاگ کر اس نے پڑھی اس کو زیادہ اجر ہے، ایسا ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ ہاں، اگر نیند سے جاگ کر آپ پڑھیں گے تو چونکہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اٹھیں گے، नींद के गलबे के बावजूद भी आप उठेंगे तो दरअसल ये आपने ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो इस बिना पर हो सकता है कि उसका ज़्यादा बेहतर सिला मिले। तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ेकार था रात में नमाज़ के लिए उठने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते, जो सुबह की दुआ है उठने की वो दुआ पढ़ते और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाह व सुभानल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आप पढ़ते यानी सुबह की दुआ के बाद। और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर सूरह आले इमरान की आखिरी आयत पढ़ते, आयत नंबर 190 से 200 तक, 190 to 200 तक। इन नफ़ी खल्क समावात से लेकर लअल्लकुम तुफ्लिहून तक, तो ये तमाम आप पढ़ते। उसके बाद जो तहज्जुद की दुआ है वो दुआ पढ़ते। वो दुआ भी हम देख लेते हैं एक नज़र, वैसे हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो सुबह शाम के अस्कार का कार्ड है मस्नून अस्कार उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये दुआ लिखवाने लगाई थी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो तकबीर तहरीमा के बाद ये पढ़ते, यानी तहज्जुद ही में, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्द व मन फ़ीहिन्न व लकल हम्दु लक मुल्कुस समावाति वल अर्द व मन फ़ीहिन्न व लकल हम्दु अंत नूरुस समावाति वल अर्द व लकल हम्दु अंत मलिकुस समावाति वल अर्द व लकल हम्दु अंतल हक व वादुकल हक व लिक़ाउकल हक व क़ौलुकल हक والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت। अगर किसी को इतनी सारी दुआ याद नहीं है तो स्कॉलर्स का कहना यह है कि आप जब सूरह आले इमरान की आयत पढ़ें उसके बाद ये दुआ भी देखकर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको याद है तो वो बेहतर है कि तकबीर तहरीमा के बाद ये दुआ पढ़े। तर्जुमे है, इलाही तेरे ही लिए सारी तारीफ़ है, ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनमें है सबको तू ही कायम रखने वाला है, तेरे ही लिए सारी तारीफ़ है, ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनमें है उस सब की बादशाही तेरे लिए है, तेरे ही लिए सारी तारीफ़ है, तू ही रोशन करने वाला है ज़मीन व आसमान को, तेरे ही लिए सारी तारीफ़ है, तू ही बादशाह है ज़मीन व आसमान का, तेरे ही लिए सारी तारीफ़ है, तू हक है, तेरा वादा हक है, आखरत में तेरी मुलाकात हक है, तेरा कलाम हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, तमाम अंबिया हक हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं, क़यामत हक है। इलाही मैं तेरे सामने झुक गया, मैं सिर्फ़ तेरे साथ ईमान लाया, मैंने सिर्फ़ तुझी पर भरोसा किया, मैंने सिर्फ़ तेरी तरफ रुजू किया, सिर्फ़ तेरी ही मदद से दुश्मनों से झगड़ता हूँ, मैंने सिर्फ़ तुझे ही अपना हाकिम माना, सो तू मेरे अगले पिछले और ज़ाहिर और पोशीदा और जिन्हें तू मुझसे ज़्यादा जानता है सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दे, तू ही आगे करने वाला है और पीछे डालने वाला है, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं दुआ के, तो ये दुआ पढ़नी चाहिए तहज्जुद में, या तो नमाज में पढ़ लें या फिर अगर याद नहीं है तो नमाज से पहले ही पढ़ ली जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।